لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سورة انفال سے آج آغاز ہوا تھا اور انفال سے مراد مال غنیمت ہے. اس میں سب سے پہلے ابتداء میں مومنین کی صفات بیان فرمائی گئیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل خوف سے پر ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآن کریم کی آیات پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں، توکل کرنے والے. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ وہی الفاظ ہیں جو سورہ بقرہ کے شروع میں ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو آگے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں. ان کے لیے درجات ہیں اللہ کے ہاں، مغفرت ہے اور برکت والا رزق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے. اور آگے بدر کے احوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. کفار دراصل یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح خاتمہ ہو ہی جائے مسلمانوں کا، تو مدینہ منورہ، پہلے تو وہاں ستایا مکہ مکرمہ میں، جب وہ ہجرت کر کے وہاں گئے مدینہ منورہ میں تو وہاں بھی ستانا شروع کیا، اور وقتاً فوقتاً ان کے مسلمانوں کے جانور مدینہ منورہ سے باہر آ کر ان کو لے جاتے تھے. اور پھر ابو جہل نے خط بھی لکھا عبداللہ ابن ابی کو، رئیس المنافقین کو، کہ تم لوگوں نے پناہ دے رکھی ہے ان لوگوں کو، ان کو نکالو ورنہ ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے. یہ خط بھی لکھا تھا. پھر اسی دوران سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انصاری صحابی ہیں، ان کو قریش کے ایک سردار نے پناہ دے دی تھی. طواف کے دوران ان کو ابو جہل نے دیکھ لیا، یہ مکہ مکرمہ کسی کام سے آئے تھے. تو ان سے یہ کہا کہ اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا. اس پر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ایسی بات ہے تو ہم بھی تمہارے جو قافلے آتے ہیں شام سے، مدینہ منورہ سے ہی گزر کے جاتے ہیں اس کے قریب سے ہی، تو ہم ان قافلوں کو اب نہیں چھوڑا کریں گے. انہوں نے بھی یہ گویا کہ دھمکی وہ دے کر اور واپس مدینہ منورہ آئے، اور ان حالات سے اور اس بات چیت سے بھی آگاہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. اسی دوران ایک قافلہ، تجارتی قافلہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مشرکین کے بڑے رئیس شمار ہوتے تھے، ان کی قیادت میں قافلہ آ رہا تھا جس میں 1000 اونٹ تھے، 50,000 دینار کا سامان تھا. ایک بہت بہت بڑا قافلہ تھا، بہت زیادہ مال تھا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا، یہ چھیڑ چھاڑ تو پہلے ہی ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے جانور وہ لے جاتے تھے، اور پھر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھمکی بھی دے کر آئے تھے، ان کو بھی وہاں دھمکایا گیا تھا تو وہ بھی دھمکی دے کر آئے تھے. یہ حالات پہلے سے ایسے بن چکے تھے کہ آپس میں چپکلش چل رہی تھی اور یعنی کشیدگی کا ماحول تھا. جب یہ اطلاع ملی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو آپ نے حملے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ مال بہت تھا اس لشکر کے ساتھ، اور مشورہ ہوا. ادھر ابو سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اس قافلے پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے دو کام کیے، ایک تو اپنا رخ بدل لیا، دوسرا مکہ مکرمہ میں اطلاع بھیجوائی کہ یہ لوگ مدینہ والے ہم پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں مسلمان. لہذا قریش نے جلدی سے ایک لشکر تیار کیا، بہت بڑا لشکر تیار کیا، اس میں گانے والی عورتیں بھی تھیں، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، ساز و سامان بھی تھا. تو ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قریش نے بھی ایک لشکر روانہ کر دیا ہے مکہ مکرمہ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ وعدہ ہوا کہ اے مسلمانوں، ان دو لشکروں میں سے جس سے تم جاؤ ٹکر لے لو، ہم دو میں سے ایک میں ایک کے مقابلے میں تمہیں کامیابی ضرور دیں گے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، ان دو میں سے ایک تم کو، ایک پر کامیابی تمہیں مل جائے گی، یہ وعدہ ہو گیا اللہ کی طرف سے. آگے جو الفاظ ہیں، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اے صحابہ تم تو یہ چاہ رہے تھے کہ تمہارا مقابلہ اس لشکر سے ہو جس کے ساتھ ساز و سامان مال غنیمت تو بہت ہیں، اور وہ شام سے آ رہا ہے تجارتی سامان لے کر، البتہ وہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہے، جنگی ساز و سامان اس کے پاس اتنا نہیں ہے. تم یہ چاہتے تھے کہ تمہاری مٹ بھیڑ اس سے ہو. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور اللہ کا چاہنا کچھ اور تھا. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ چاہتے تھے کہ حق کا بول بالا ہو، کفار کی جڑ کٹے، اللہ یہ چاہتے تھے. تو اللہ کا، اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا مقابلہ اس لشکر سے ہو جو مکہ سے چلا ہے پوری تیاری سے. اور مسلمان بے سر و سامان، مشہور روایت کے مطابق 313 صحابہ، لہذا اسی سے مقابلہ ہوا، اور خوب مقابلہ ہوا، گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور حضور کا عجیب حال تھا، کبھی آپ بیٹھ کے دعا فرماتے تھے، کبھی کھڑے ہو کے دعا فرماتے تھے، کبھی ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے. یہ مسجد عریش جو بدر کے میدان میں، آج بھی مسجد عریش جہاں بنی ہوئی ہے، یہاں حضور کا خیمہ تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہاں تک الفاظ فرما دیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد، اے اللہ اگر یہ تھوڑے سے لوگ، گنتی کے لوگ اگر آج ہلاک کر دیے گئے، اور یہ قتل کر دیے گئے اس جنگ میں، تو تیری کبھی عبادت نہیں کی جائے گی روئے زمین پر. یہ الفاظ بھی کہہ دیے. میں نے عرض کیا نا، اللہ تعالی کے بعض بندے ایسے ہیں، حدیث میں آتا ہے، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، بہت کچھ بندے اللہ تعالی کے ایسے ہیں روئے زمین پر کہ اگر وہ قسم دے دیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تجھے تیری عزت کی قسم تو یہ کام کر دے، تو اللہ تعالیٰ وہ کر دیتے ہیں. یہ تو امتیوں کے بارے میں ہے یہ حدیث، ان کے تو سردار سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے بڑے، تو حضور نے یہ الفاظ تک فرمائے کہ اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے یہ صحابہ گنتی کے لوگ، پھر آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی روئے زمین پر. یہ گویا اللہ کی رحمت کو، اللہ کی نصرت کو جوش دلانے والے الفاظ تھے. تو اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ اللہ سبحانہ، ایک نابینا صحابی فرماتے ہیں کہ اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں بتاتا کہ سب سے پہلے فرشتوں کی جماعت کہاں اتری تھی. اللہ نے ایسی مدد فرمائی اور اللہ نے کامیابی نصیب فرمائی، اور کفار کے 70 آدمی مارے گئے، قتل ہوئے. اور اچھا، وہ کنویں بھی آج موجود ہے، وہ کنواں بھی موجود ہے آج تک جس میں ان کی لاشیں پھینکی گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے، اور جا کر ان کی لاشیں جب بھری ہوئی تھی اس میں، فرمایا اب پتہ چل گیا تمہیں جو میں کہا کرتا تھا کہ وہ حق تھا اور سچ تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے زبردست کامیابی نصیب فرمائی اور حضرت ابو بکر کو رحم آ گیا اور انہیں فرمایا بس کیجئے اللہ نے آپ کی سن لی. یہ بھی آپ بس کیجئے, بس اللہ نے سن لی آپ کی. آپ کی حالت دیکھ کر کہ بالکل ایک استرار کی کیفیت تھی تو ان کو رحم آ گیا, رہا نہیں گیا, بس اب آپ رک جائیے, اب دعا نہ کیجئے, اللہ نے آپ کی سن لی. ایسی دعائیں کہاں رائے گا جاتی. تو اللہ نے زبردست مدد فرمائی, فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہوئی, اور نقشہ ہی عجیب تھا. حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماموں کو قتل کیا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی زد میں آ گئے تھے تلوار کی, چھوڑ دیا انہوں نے عبد الرحمن ابن ابو بکر, بعد میں اسلام لے آئے تھے, لیکن اس وقت کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے. باپ اور بیٹا, ماموں اور بھانجا, اللہ اکبر, کیا عجیب نقشہ تھا. صرف اللہ کے نام پر یہ تفریق ہوئی. تو انہوں نے بعد میں کہا, آپ کو پتا ہے آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے, میں نے آپ کو چھوڑ دیا باپ ہونے کی وجہ سے. فرمایا, بیٹے اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا, میں تمہیں قتل کر دیتا. یہ جذبات تھے مسلمانوں کے. تو بہرحال یہ معرکہ اسلام کا سب سے بڑا معرکہ شمار ہوتا ہے, اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے ان کی ایک کتابچہ آتا ہے اسماء بدریین کے نام سے, ان کو پڑھ کر جو دعا کی جائے یہ مجرب ہے, وہ دعا قبول ہوتی ہے, وہ رد نہیں ہوتی. اور یہ کتابچہ ملتا ہے دینی کتابوں کی دکانوں پہ, مل جاتا ہے اسماء بدریین. 70 قریش کے لوگ مارے گئے, ان میں بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے, اور اہل اسلام کے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے, صرف 14. جانی نقصان بہت کم ہوا مسلمانوں کا, اور کفار کا بہت بڑا نقصان ہوا. قیدی بھی بنائے گئے, مال بھی آیا, مال غنیمت بھی آیا. تو اس غزوے سے ایک بہت بڑا سبق یہ ملا کہ صحابہ چاہتے تھے کہ ہمارا مقابلہ اس لشکر سے ہو, اس جماعت سے ہو جس کے پاس جنگی ساز و سامان ہے بھی نہیں, اور نہ وہ جنگ کے لیے تیار ہے ذہنی طور پہ. اور اللہ چاہتے تھے کہ نہیں, مقابلہ ان سے ہو جو تیاری کر کے چلے, اور مسلمانوں کی یہی بے سر و سامانی ہو, اسی میں مقابلہ ہو. اور ایسا ہی ہوا, اور اللہ نے کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائی. استغفار کے بارے میں ایک بہت عجیب آیت آج گزری ہے, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بس یہی ایک سہارا ہے ہمارے پاس استغفار کا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے اللہ کے رسول, ہم ان لوگوں کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں. آپ ان میں موجود ہیں, ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. اور جب تک یہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک بھی عذاب نہیں دیں گے جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے. آپ اگر ان میں نہ بھی رہے اور یہ استغفار کرتے رہے تب بھی اللہ کا عذاب رکا رہے گا. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطاب فرمایا اور یہ بات فرمائی, یا ایو الناس کان فی الارض امانان من عذاب اللہ تعالی فرفع احدهما فدونکم الاخر. اے لوگوں, زمین پر اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی صرف دو چیزیں تھیں, صرف دو چیزیں, ان میں سے بھی ایک اٹھ گئی, اب نہیں رہی ایک. اب دوسری کو تو مضبوط پکڑو, دوسری کو تو لازم پکڑو, اس کا تو کچھ خیال کرو. اما المرفوع فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ چیز پہلی جو اللہ کی عذاب سے نجات دینے والی تھی اور اب اٹھا لیا گیا اس کو, وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. واما الباقی فالاستغفار, اور جو باقی ہے اور اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی چیز ہے وہ استغفار ہے. ثم تلا هذه الآية, پھر اپنے کلام کی آیت, اپنی بات کی تائید میں یہی والی آیت پڑھی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. یہ دلیل ہے. لہذا بھائی جب تک اگر ہم استغفار شروع کر دیں, صرف استغفار, امت کا ایک ایک فرد استغفار پر آ جائے تو یہ جو عذاب آئے ہوئے ہیں یہ بھی ٹل جائیں گے. نہ جانے کس کس قسم کے فتنے اور عذاب آئے. ہاں فتنے کے بارے میں بھی آئے گزری. خیر میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ جتنے یہ عذابات آئے ہوئے ہیں, مہنگائی کا عذاب, بد امنی کا عذاب, انتشار کا عذاب, آپس میں لڑائی جھگڑے کا عذاب, آپس میں افتراق اور انتشار اور اختلافات کا عذاب, غلط بڑے غلط مسلط ہیں ان کا عذاب, چھوٹے نیچے ماتحت غلط ہیں ان کا عذاب, پتہ نہیں کیا کیا عذاب ہے. کہیں بارش آ جاتی ہے یہ عذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے, سیلاب آ جاتا ہے, زلزلے کا عذاب آ جاتا ہے, مختلف عذاب کی صورتیں ظاہر ہو رہی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. بس ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے. تو بھائی میں آپ کو ایک طریقہ اور بتاتا ہوں, شاید اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. بس یوں کیا کیجئے کہ بھائی ہم پوری امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں, اللہ ہم پوری امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں بس. اور جو استغفار کے سیغے ہیں ان میں الف کے بجائے نون لگا دیں, نستغفرو کا ونتوب الیک نستغفرو, یہ جمع کا سیغہ ہے. اللہ ہم سب استغفار کرتے ہیں, اس میں پوری امت کی نیت کر لیا کریں بس. استغفر اللہ کے بجائے نستغفر اللہ کہہ لیا کریں اور نیت پوری امت کی کیا کریں, شاید اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اور فتنے کے بارے میں, ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو استغفار اتنا محبوب ہے کہ ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا, اور وہ قسم بھی والذی نفسی بیدی, کو محدثین کے قربان جائیے, بعض محدثین نے عجیب طریقے سے حدیث کی خدمت کی ہے. جن احادیث میں حضور نے یوں فرمایا اور شروع میں والذی نفسی بیدی, ان احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا, الگ اس کا ایک مجموعہ تیار کر دیا, والذی نفسی بیدی والذی نفسی بیدی, وہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, ان احادیث کو ایک جگہ جمع, اس کا مجموعہ تیار کر دیا محدثین. بعض احادیث ایسی ہیں جن میں آتا ہے آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنسے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں, حتی بدت نواجز دور, یہ داڑھیں نظر آنے لگی, ان احادیث کو الگ کر دیا محدثین نے, کیسے کیسے انداز سے خدمت کی ہے. وہاں غالباً آذربائیجان میں ایک قبرستان ہے یا بخارا میں ہے, مجھے صحیح یاد نہیں, ایک قبرستان ہے, اس میں صرف محدثین کی قبریں ہیں اور صرف ان محدثین کی قبریں ہیں جن کا نام محمد ہے. پورا قبرستان بھرا ہوا ہے محدثین, صرف غیر محدث کوئی نہیں ہے اس میں, جنہوں نے حدیث کی خدمت کی, حدیث کا شغف رکھا ساری زندگی. وہ دوسری شرط یہ کہ محمد نام بھی ہو, ان سے بھرا ہوا ہے وہ قبرستان. وہ عجیب قبرستان ہے. وہ ہمارے ایک ساتھی گئے تھے, انہوں نے آگے بتایا کہ میری ماں حاضری ہوئی اس قبرستان میں. تو اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ استغفار اتنا پسند ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا, قسم اٹھا کے, والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, لو لم تذنبو, اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو, تم سے گناہ نہ ہو, لذاب اللہ بکم, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, برباد کر دیں گے. ولجاء بقوم یذنبون, اور ایک قوم کو لائیں گے جو گناہ کرے گی, ایک قوم ایسی پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی, اس سے گناہ ہوں گے, فیستغفرون, اور پھر گناہ کر کے وہ استغفار کریں گے, فیغفر لہم, پھر اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے. کیسے عجیب الفاظ ہیں. یعنی اللہ کو یہ استغفار اتنا پسند ہے کہ اگر سب کے سب گناہ چھوڑ دیں, نیک بن جائے تو عذاب آ جائے, وہ سب ان کو ہٹا دیا جائے, صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے, ایک قوم لائیں جو گناہ کریں پھر استغفار کریں پھر اللہ ان کی مغفرت کریں. اللہ کو یہ مغفرت کرنا, استغفار اور پھر اس کے نتیجے میں مغفرت کرنا, اللہ کو یہ دونوں چیزیں اتنی محبوب ہیں, اتنی محبوب ہیں. اور یہ جو استغفار جو ہے نا میرے دوستوں, سچی بات یہ ہے کہ ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کا واحد سہارا یہی ہے. یوں گئے اس کو ہم پکڑ لیں, لازم پکڑ لیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا وہ بارش نہیں ہو رہی, دعا کر دیجئے, فرمایا استغفار کرو. کوئی آیا, کوئی شخص آیا, اس نے کہا اولاد نرینا نہیں ہو رہی, نرینا اولاد نہیں ہو رہی, دعا فرما دیں, فرمایا استغفار کرو. کسی نے آ کر کہا کہ مال کی تنگی ہے اور تنگ دستی ہے, فرمایا استغفار کرو. کسی نے خشک سالی کی شکایت کی, فرمایا استغفار کرو. تو ان کے جو شاگرد تھے, ان کے تلامذہ تھے, انہوں نے پوچھا حضرت آپ استغفار استغفار ہی بتا رہے ہیں, سب کو استغفار کرو, ہر مسئلے کا حل آپ یہی بتا رہے ہیں. فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی سورہ نوح کی, اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ آیت ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو, اپنے رب سے استغفار کرو, اس کا انعام کیا ملے گا. انہو کان غفارا, وہ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والے ہیں. یہ تو آخرت کا مسئلہ حل ہو گیا. انہو کان غفارا سے بہت زیادہ اللہ مغفرت فرمانے والے ہیں. اب آئیے دنیا کے مسئلے, اب یہ باقی جو آ رہے ہیں نا یہ سارے دنیا کے مسائل ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ بارش نہیں ہو رہی ہوگی تو استغفار کرو گے بارش برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہارے مالوں میں بڑھوتری ہوگی, اضافہ ہوگا. وَبَنِينَ, اور اللہ تمہیں بیٹے عطا فرمائیں گے, بیٹے بیٹے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے باغات کو تمہارے کھیتیوں کو ہرا بھرا رکھیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہاری نہروں کو تمہارے دریاؤں کو بہتا رکھیں گے, وہ خشک نہیں ہوں گے. یہ سارے انعامات یہ دنیا کے ہیں اور ان کا تعلق استغفار سے ہے. استغفار سے, استغفار کریں تو یہ سارے انعامات مل جائیں گے. کیا واحد سہارا نہیں ہے یہی؟ اگر ہم ایک استغفار کو پکڑ لیں, لازم پکڑ لیں, تو ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں, ساری مشکلیں آسان ہو جائیں, سارے فتنے دور ہو جائیں, برکتیں اترنے لگیں. ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا, چلیے بھائی گناہ تو ہو رہے ہیں, گناہ تو ہم سے نہیں چھوٹیں گے اس لیے کہ ہم انسان ہیں. استغفار تو نہ چھوڑیں, استغفار تو کرتے رہیں. اچھا استغفر اللہ پڑھنے میں کیا ہے, کیا چلا گیا, ایک ذرا سے الفاظ ہیں, اس میں کیا طاقت خرچ ہوئی. مگر یہ ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا, اگر امت اس پر آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. اور آگے فتنوں کے بارے میں بڑی عجیب آیت آج گزری ہے, وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. دیکھو ایسے فتنوں سے ڈرو جس میں جو ایسے لوگ بھی مبتلا ہو جائیں گے, اور جب اللہ کا عذاب آئے گا اس فتنے کی وجہ سے, جب اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ لوگ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے جو اس فتنے میں شریک نہیں تھے, شریک نہیں تھے مگر عذاب کی لپیٹ میں آ گئے. فرمایا ایسے فتنے سے ڈرو, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, یعنی اس فتنے کے نقصانات صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچیں گے جو گناہگار تھے اور اس فتنے میں مبتلا تھے, دوسرے لوگ بھی مبتلا ہو جائیں گے, ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا, وہ نقصان ان کو بھی پہنچے گا. تو ایسے فتنے سے ڈرو. اور فتنے کا علاج کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک, اچھا فتنہ کہتے کس کو ہیں یہ بھی سنیے, حکیم الامت کی بڑی عجیب تعریف ہے, بہت عجیب و غریب تعریف ہے, فتنہ کس کو کہتے ہیں. فرمایا کسی حالت کا اعتدال شرعی سے گزر جانا فتنہ ہے. آپ سمجھے, کسی حالت کا اعتدال شرعی سے گزر جانا فتنہ ہے. یعنی شریعت نے جو اس کی ایک حالت یہ کہ اس کی ایک حالت مقرر کی ہے کہ یہ یہاں تک بس صحیح ہے, اس سے گزر گئی وہ حالت, بس یہ فتنہ ہے.